بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید اسماء و صفات پر درس بات ہو رہی تھی، اور آج کے درس میں جو قواعد اسماء و صفات میں رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کو پورا کرتے ہیں. کہاں پہ پہنچے تھے پچھلے درس میں، کسی کو یاد ہے؟ 12 ہو گئے، آج 13 شروع کرنا ہے. 12 کیا تھا؟ بارہ کلا فیق عقل کا اسماء و صفات کے باب میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ علم غیب میں سے ہے، بارہ کلا فیق، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات علم غیب میں سے ہیں، اور علم غیب تک عقل رسائی نہیں کر سکتا کبھی بھی. انسانی عقل سے سب چھپی ہوئی، غیب کہتے ہیں کس چیز کو؟ چھپی ہوئی چیز کو. وہ فلاں شخص غائب ہے، یعنی ہم سے چھپا ہوا، ہم سے دور ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی خبر کیا ہم جانتے نہیں ہیں. تو علم غیب وہ علم ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے. علم تو موجود ہے لیکن اس ناقص انسان سے چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. اگر کوئی شخص عقل کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا کوئی صفت بیان کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم غیب میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. محرمات جب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو یہ بھی حرام بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا تمہیں علم نہ ہو. اس لیے اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے آج کے دور میں کہ کوئی بھی اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے بشرطے کہ اچھا ہو، کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پہ الخالد، خالد عربی زبان میں ہمیشہ رہنے والا، خالد کا ترجمہ کیا ہے؟ خالدین فیہ ابدا، ہمیشہ رہنے والا. خالد بن انسان کا نام موجود ہے، اچھا نام ہے کہ برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا یہ جائز ہے کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یہ رکھ دے الخالد؟ کیوں؟ اچھا نام تو ہے، جائز کیوں نہیں ہے؟ اسی کوئی دلیل نہیں ہے. پہلا قاعدہ کہ جس نام اور صفت کی قرآن مجید میں ایسی حدیث میں دلیل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں. عقل تو کہتی اچھا نام ہے. قاعدہ نمبر 12، عقل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں اسماء و صفات میں. ٹھیک ہے، تو میں یہ مثال اس لیے بیان کی کہ پریکٹیکلی بھی ہمیں کچھ آنا چاہیے. ہم یاد تو کر لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. عملاً ہم اب ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نام بشرطے کہ اچھا ہو جائز ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بات ظاہراً تو اچھی لگ رہی ہے لیکن حقیقت کیا اچھی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ قواعد کیا اسماء و صفات کے بعد میں. اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا تو اب جب بھی کوئی سوال کرے القادر، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے القادر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے القادر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے سوال یہ ہے یا نہیں ہے؟ جواب تفصیل بعد میں. القادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، نہ، نہیں جانتا، نہیں جانتا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام القادر ہے. اچھا، دلیل قرآن مجید کی آیت، وہ القادر علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم او من اسفل منکم. تو قادر ہے کہ نہیں؟ تو قادر ہے، القادر نام ہے اللہ تعالیٰ کا، دلیل موجود ہے. اچھا، ایک شخص آ کے کہتا ہے القاہر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ اگر جواب آتا ہے کہ ہاں، دلیل یہ جیسا ابھی میں نے بیان کیا. اگر نہیں آتا آپ کہو قل ہاتھ برہان رکھنے کن تم صادق، آپ کے پاس دلیل تو بیان کرو، اس کو بھی پتہ نہیں ہے تو آپ کہو اللہ اعلم. ٹھیک ہے،
ایک نقطہ یہ بیان کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی نام ہو لیکن جو ہے ذہن میں جو ہے کوئی شکل صورت نہ ہو.
کچھ یہ بھی سوال ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام جو اچھا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کریں بشرط یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ نہ ہو کسی چیز کا، جائز ہے. اس کی مثال میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے برہما میری مدد فرما، برہما آپ جانتے ہیں ہندوؤں کا رب ہے، جو خالق ہے اس کو برہما کہتے ہیں، تو کیا اے برہما میری مدد فرما، کیا یہ جائز ہے؟ بشرط یہ کہ کوئی ذہن میں آپ کے بت کی تصویر نہ ہو، پھر جائز ہے کیا؟ چاہے بت کی تصویر آئے بھی جائز نہیں ہے، بت کی تصویر ہے تو یہ شرک ہے. بت کی تصویر آپ کے سامنے کہتے ہیں برہما میری مدد فرما، یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام اسما کر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جائز نہیں ہے. قاعدہ نمبر 13، وجوب اجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها كما جاءت. کتاب اور سنت کی جو نصوص ہیں، نص کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث کو نص کہا جاتا ہے. جو قرآن مجید کی آیات، جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور جو صحیح احادیث ہیں، ان کو ظاہر پہ ہی لیا جائے گا. ظاہر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی لیا جائے گا. حقیقتاً کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ ظاہر تو یہ ہے لیکن ظاہر مراد نہیں، کوئی اور معنی مراد ہے جو ظاہر نہیں ہے. تو اسماء صفات کے باب میں جو بھی نصوص ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یا صحیح حدیث ہے، الفاظ کے جو ظاہر وہی لیا جائے گا. مثال تاکہ بات آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، جہمی ہیں، معتزلی ہیں یا اشاعرہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کی صفت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صفت موجود نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اب آیت تو آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہو الغفور الرحیم، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو آپ لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے لیکن ظاہر اس کا مراد نہیں ہے، اس کا مراد کوئی اور معنی ہے جو ظاہر میں ہم نہیں لے سکتے. ظاہر کیوں نہیں لیتے؟ ظاہر مطلب ہے غفور اور رحیم، غفور کا مطلب بخشش کرنے والا، اور رحیم مطلب رحم کرنے والا. ظاہر مطلب اس لیے نہیں لیتے کیونکہ انسان بھی مغفرت بخشش کرتا ہے اور رحم کرتا ہے، مخلوق بھی جب رحم کرتا بخشش کرتا ہے، اور خالق بھی جب رحم کرتا بخشش کرتا ہے، تو دونوں میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، مثل پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پاک کرتے ہیں مشابہت سے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر مراد نہیں بلکہ اس کی تأویل ضروری ہے. تأویل کیا ہے؟ کہ مغفرت سے اللہ تعالیٰ مغفرت کا ارادہ کرتا ہے، اشاعرہ نے کیا کہا، مغفرت کا ارادہ کرتا ہے، اور رحیم ہے رحمت کی، رحمت کا ارادہ کرتا ہے، یا رحمت کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، رحمت کا مطلب ہے رحمت، رحم میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مخلوق جب رحم کرتا ہے کسی پہ کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، اور دل نرمی کے ساتھ جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، چہرے پر بھی اس کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بتر ہو جاتی ہیں، پھر وہ شفقت اور رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے اس طریقے سے مخلوق کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو، یعنی اس کے لیے دل بھی ہونا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ جسم بھی ہونا ضروری ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ پھر آنکھیں بتر ہونا ضروری ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت جو ہے یہ آپ کے ذہن میں غلط طریقے سے بیٹھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں. یہ کہنا کہ اس لیے ہم رحمت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی رحمت کرتے ہیں، یہی چیز لازم ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں بگاڑ ہے یہ. اچھا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ رحمت یا بخشش کا ارادہ کرنا، جانتے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، ارادہ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں، صفت ارادہ کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا سب کا انکار کرتے ہیں. تو اب اس آیت کو کیسے بیان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، آیت میں آ چکا ہے، قرآن مجید کی آیت میں. ان کو جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن ظاہر مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی مغفرت کا اور رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے. حقیقتاً خود نہ مغفرت کرتا ہے نہ رحم کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے میرے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کو بخش دیا میں نے. آپ مثال کے طور پہ کسی سے جھگڑا ہوا, آپ نے کہا یار جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, بخش دیا میں نے تمہیں. اور آپ کا ساتھ والا کہتے بھائی آپ نے بخشا نہیں ہے, بخشنے کا ارادہ کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی اس کی بخشش تو نہیں ہوئی بیچارے کو. دیکھیں ارادہ کرنا اور چیز ہے, بخشش کرنا اور چیز ہے. پہلے ارادہ ہے پھر بخشش ہے, پہلے ارادہ ہے پھر محبت ہے, پہلے ارادہ ہے پھر بغض ہے, پہلے ارادہ ہے پھر رحمت ہے. تو ارادہ تو الگ چیز ہے, کیا دونوں یکساں ہیں؟ نہیں یکساں. تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور اس قاعدے میں رد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے ان کو ان کی تحریف کرتے, تأویل ہے تحریف. اب مثال کے طور پہ معتزلہ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. علی العرش استوى, جو منکرین صفت عرش کے, جس صفت کے منکرین کہ اللہ تعالیٰ اونچائی میں ہے عرش پر مستوی ہے, انہوں نے کیا کیا, الرحمن علی العرش استولا, قابض ہو گیا اللہ تعالیٰ عرش پہ, لام کو زیادہ کر لیا. کس کی مشابہت ہے؟ کس قوم نے اللہ کے کلام کو اپنی تبدیلی کی؟ یہود نے, یہود نصارہ نے. قرآن مجید اس کی دلیل ملتی ہے, کوئی جانتا ہے سورہ بقرہ میں؟ وہ ٹھیک ہے, عملی مثال, یہ تو علمی مثال ہے, عملی مثال. وہ ٹھیک ہے, ایک عملی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ سر جھکائے ہوئے, اور کیا کہو؟ حطت, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے, جھاڑ دے, حطت چھوڑ دے. انہوں نے کیا کیا, اپنے پشت کے بل بیٹھ گئے اور گھسیٹتے گئے اپنے پشت کے بل ایسے, اور کیا کہا, حنطت فی شعیرہ, حنطا گندم اور شعیرہ جو, جو اور گندم, جو اور گندم. حطہ کو کیا, ایک حرف بڑھا دیا, کیا بڑھایا؟ نون, حطہ سے حنطا بڑھا دیا, اور لفظ تبدیل ہوا کہ نہیں؟ مغفرت کہاں, معافی کہاں, اور گندم کہاں, تبدیل کیا. اچھا اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور جو یہ لفظ مستوی ہے استولا, استوا کا مطلب ہے استولا, لام جو ہے یہ زیادہ کیا, انہوں نے نون کو زیادہ کیا, انہوں نے لام کو زیادہ کیا. اللہ تعالیٰ کی کلام میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں, یہ نہ دیکھیں کس نے تبدیل کیا, اس کو چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, وہاں پر یہودیوں نے کیوں, یہاں پر کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان نے کی. اگر ان کے لیے جائز نہ تھا, کیا ان کے لیے جائز ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام بھی تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی تبدیل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. قاعدہ نمبر 14, قاعدہ نمبر 14 جو ہے وہ اسماء پہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں پر قاعدہ ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنا اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها, اور اس میں احسن جو ہے یا اسماء حسنا وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا. مخلوق کے نام جو مخلوق نے رکھے ہیں اپنی طرف سے اپنے عقل کے بل بوتے پہ, اگرچہ مخلوق کے لیے اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے نہیں ہیں. اچھے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. حسنا کا مطلب یہ نہیں ہے جو بھی آپ کا من پسند اچھا نام ہو, یاد رکھیں حسنا وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. کتنی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 99. اللہ علم, 99 کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان کا ذکر کیا تو جنت میں گیا, یہ ایک روایت ہے. آپ کی دلیل کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسك او انزلته فی کتابک او علمت احد من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک. اللہ میں تجھ سے ہر تیرے اس نام سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے بیان کیا ہے یا نازل فرمایا ہے یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو دیا ہے یا وہ جو آپ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے چھپا کے کسی کو بتایا نہیں. تو کتنے اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں جانتے ہیں ہم؟ 99 تو وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. قرآن حدیث میں جو ہے وہ 99 ہیں, ان کے علاوہ جو ہے کتنی ہیں اللہ اعلم. تو تعداد کتنی ہے اللہ اعلم کتنی ہے, لیکن جن کا ذکر قرآن حدیث میں ہو کتنی ہے وہ 99. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں, بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے بھی جائز نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرے یا نام رکھے اللہ تعالیٰ کا. نمبر 3, اللہ تعالیٰ کے نام کسی عدد میں محصور نہیں, جیسا ابھی میں نے دلیل بیان کی ہے اس حدیث میں, اور یہ بہت پیاری حدیث ہے. ان الفاظ کو اگر آپ پڑھ لیں یہ بہت پیارے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں غم, پریشانی اور بے سکونی یوں لگتا ہے کہ انسان کے خون میں شامل ہو چکی ہے. طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی مشقتیں صبح سے لے کے شام تک. اب آنکھ کھلتی ہے پریشانیوں کا سامنا, آنکھ بند ہوتی ہے پریشانیوں کے سامنے کے بعد. تو ان پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے, اس غم سے دور ہونے کے لیے, چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے بیان کیے, ان میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے. اللہم انی عبدک ابن عبدک, اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری باندھی کا بیٹا ہوں, ابن امتک, ناصیتی بیدک, جو پیشانی ہے نا انسان کی, میڈیکل پروو ہوئی ہے کہ انسان کی سوچ بچار ساری یہاں سے آتی ہے, دماغ اس حصے سے آتی ہے. پتہ ہے آپ کو دماغ کا یہ جو حصہ ناصیہ والا, پیشانی والا حصہ, جو دماغ اس کے پیچھے دماغ کا حصہ ہے, اس ہڈی کے پیچھے انسان کی سوچ ساری سمجھ جو ہے ادھر سے ہے. یہ حصہ خراب ہو جائے بندہ پاگل. ناصیتی بیدک, میرے سوچ بچار میرے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ما منفی حکمک, تیرا جو بھی حکم ہے جو بھی فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ ہو کے رہے گا. عدل فی قضاؤک, جو تقدیر میرے لیے آپ نے لکھی ہے وہ عدل و انصاف ہے میرے لیے. اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفسی, کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا جائز ہے. اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر اس نام کو وسیلہ بناتا ہوں. کس نام کو؟ الذی سمیت بھی نفسی, جس نام کو تو نے اپنے لیے استعمال کیا اور نام رکھا. او انزل تو بھی کتاب کی, یا اس نام کو جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا. او علم تو احد من خلقک, یا اس نام سے جو آپ نے اپنے کسی بندے کو عطا فرمایا. کسی کو چاہے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی کو اپنا نام وحی کے ذریعے بیان کر دیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کو نام بتا دیا جو کسی اور پتہ نہ تھا. او استأثرت بھی, جزاک اللہ خیر, او استأثرت به فی علم الغیب عندک, یا اور اس نام سے جو آپ نے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے اپنے لیے, کسی کو بتایا نہیں ابھی تک. سب جتنی یہ وسیلہ ہے, دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے ربیع قلبی, میرے دل کے لیے. ربیع جانتے کس کو کہتے ہیں؟ موسم بہار کو. اس قرآن مجید کو میرے لیے بہار بنا دے. ونور صدری, دل کے لیے بہار اور سینے کے لیے نور اور کوشادی. وجلاء حزنی وذهاب همی, اور میرے غم کو دور کرنا اور غم سے چھٹکارا حاصل کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی تو اس کا غم بھی زائل ہو گیا, اس غم کی جگہ اسے خوشی ملی. غم دور نہیں ہوگا, صرف غم بھی چلا گیا, اس کی جگہ میں خوشی آ گئی. چند الفاظ ہیں, زیادہ مشکل نہیں ہیں. حسن مسلم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, آپ وہاں سے پڑھ لینا. کبھی دل میں تنگی محسوس ہو, جو ہوتی رہتی ہے آج کل کی دنیا کے ماحول میں, تو یہ دعا ضرور پڑھ لینا. اور سب سے آسان دعا جو میں نے دیکھی ہے اس موضوع پہ, کوئی جانتا ہے؟ اتنی لفظ ہیں بس. اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. اس کو دس دفعہ پڑھنے کی، جتنے دفعہ آپ دل پڑھیں اسی وقت دیکھیں دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، بشرط یہ کہ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں. نمبر چار، یہ قاعدہ اسماء، یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے نام کے قاعدے بیان کر. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ان کے لیے خاص کلی ہے سمجھنے کے لیے. نمبر ایک، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، مثل الغفور الرحیم، غفور اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. نمبر دو، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان ناموں میں صفت بھی ہے. غفور ہے صفت کون سی ہے؟ مغفرت کی. رحیم ہے تو صفت کون سی ہے؟ رحمت کی. کریم ہے تو صفت کون سی ہے؟ کرم کی. ہاں، تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں ہر نام میں صفت شامل ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ہر نام میں صفت شامل ہے. نمبر تین، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان صفات کا اثر بھی ہے بندے پر. وہ کیوں؟ اگر اللہ تعالی رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن بندے پر رحم نہ کرے تو فائدہ کیا اس صفت کا؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں رحیم ہے رحم نہیں کرتا، کریم ہے کرم نہیں کرتا، غفور ہے مغفرت نہیں فرماتا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نام ہے اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، ہر نام میں صفت ہے. نمبر تین، ہر صفت کا اثر ہے اور اپنے بندے تک اللہ تعالیٰ صفت پہنچتی ہے، ورنہ صفت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتا ہے، غفور ہے نام الغفور، مغفرت فرمانے والا ہے، مغفرت پہنچتی بھی ہے بندے کو. رحیم نام ہے، رحم کرنے والا صفت ہے، رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی، اور بندے تک پہنچتی بھی ہے رحمت. اور اللہ کی قسم، اگر آج اللہ کی رحمت نہ ہو تو اس وقت نہ کوئی انس تو دور کی بات، کوئی درند پرند بھی نہ رہا اس دنیا میں. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے پورے کائنات میں، یہ تھا کہ رحمت ہے کہ نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں، چھپا ہوا نہیں ہے. فساد واضح ہو گیا کہاں پہ؟ تری میں اور خشکی میں. کس لیے کہاں سے آیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کو کرنا ہے. اب دیکھیں، واٹر پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، یعنی کوئی جگہ بچی ہے؟ اب انسان کہاں بھاگنا چاہتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے؟ مارس کی طرف بھاگنا چاہتا ہے. صبح شام لگا دی، بلینز آف ڈالرز ان لوگوں نے خرچ کر دیے کہ اس زمین کو تو ہم نے برباد کر دیا. ایک پروگرام لگا ہوا تھا، مجھے تعجب ہوا، خود کہہ رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے خراب کیا ہے، اب نئے پلینٹ کو خراب کرنے کی کوشش تیاری کی جا رہی ہے. ارے اس بہترین پلینٹ کو آپ بچا نہ سکے، مارس میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں وہاں پہ کیا کریں گے؟ اگر پھر فرض وہاں پر آپ کامیاب بھی ہو گئے، وہاں پر زندگی میں بسر کی، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہیں ہے تو ایک تو کیا، دنیا میں اگر 20 پلانٹ ہے سب کو برباد کر کے چھوڑ دو گے کیا؟ یہاں پر آپ کے کتنی ایٹم بم ہیں، وہاں پر اس کے ڈبل ہوں گے، وہاں پر اس سے بھی ڈبل ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ زمین سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اب اگر وار شروع ہوئی، ورلڈ وار، تو یاد رکھیں یہاں پر تلوار نہیں ہے، کلاشنکوف بھی نہیں ہے، اب یہ ایٹمی ہوگی، ایٹمی جنگ ہوگی. یہاں پر ملک کے ملک چلے جائیں گے. اتنی ہی نہیں، ایک رپورٹ میں آیا ہے اتنی اسلحہ اس زمین کے اوپر موجود ہے، اس زمین کو 10 مرتبہ پوری زمین کو ذرہ ذرہ کر سکتا ہے، پوری زمین کو، پورے گلوب کو 10 مرتبہ توڑ سکتا ہے، ذرہ ذرہ کر سکتا ہے، اتنی اسلحہ اس زمین پہ موجود ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسی انسان نے کیا جو مارس کی طرف جانا چاہتا ہے. ارے اس کو تو بچایا نہیں، اب اس کو خراب کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی، بات یہ ہو رہی تھی، تو آج کوئی شخص سانس نہ لے سکتا. جو رپورٹس آتی ہیں دنیا میں تعجب ہوتا ہے. ایک رپورٹ میں آئی ہے کہ کئی سالوں کے بعد بنگلہ دیش ختم ہو جائے گا. پڑھیے تو یہ خبر، واٹر لیول بڑھ رہا ہے، بنگلہ دیش کا ملک ختم ہو جائے گا. نیو یارک سٹی جو ہے ڈوب جائے گا، فلاں پتہ نہیں ملک وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں خصف ہونے ہیں، سی حدیث میں ثابت ہے کہ واقعی کچھ ملک چلے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن کہ کہنے والے کی ہر بات سچ ہے بغیر دلیل کے، اس کو دیکھنا پہلی بات یہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس زمین کو اتنا خراب کر چکا ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے ہر طرف، ہر جگہ سے. اب یہ فساد جو ہے اس کو کسی نے روکا ہوا ہے بڑھنے سے؟ قیامت آنی ہے، اور قیامت کی نشانیاں جو چھوٹی تقریباً بہت ساری گزر گئی ہیں، تھوڑی باقی ہیں. بڑی نشانی جب آئیں گی تو جیسے ہار نہیں ہوتا کھل جائے تو ایک کے بعد دیگر دوسری، ایک کے بعد دیگر. یہ نہیں کہ ایک ہوگی پھر دس سال بعد دوسری، نہیں، ایک موجود ہوگی ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، ابھی وہ ختم ہے تیسری شروع ہو جائے گی، دس ایسے اکٹھے ہوں گے پھر آخر میں قیامت ہوگی. تو اللہ تعالی کی رحمت ہے آج ہم زندہ ہیں. اچھا گاڑیاں دیکھیں آپ، مشینری ہے، کون سی وہ طاقت ہے جو اس ضعیف اور کمزور انسان کو اس بڑی بڑی چیزوں سے بچاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج روڈ پہ کچھ چلنا سے سب ہر جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے، چھٹی حص کوئی نہیں ہوتی میرے بھائی، وہ یاد رکھیں. چھٹی حص نے، میں نے چوکا دیکھا، گاڑی تھی، میں نے گاڑی ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، بچہ آنے والا تھا، میں نے، چھٹی حص نہیں ہے یہ. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مسخر کر دیے اس بندے کے لیے جو اسے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اسے بچاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ کرتے رہتے ہیں. جب تقدیر آتی ہے تو فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، اب تم جانو تمہاری تقدیر جانے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کی تقدیر تھی. لیکن سب کے لیے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، ہر وقت کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی ہماری عقل نہیں ہمیں بچا رہی. ٹھیک ہے سیفٹی بیلٹ آپ باندھ ہیں، گاڑی کو اچھی طرح دیکھیں، یہ سبب ہیں سارے، لیکن یہ حفاظت نہیں ہے. حفاظت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرشتے، ایک یعنی علماء یہ فرماتے کہ ایک بندے کے ساتھ 20 فرشتے ہیں، ایک بندہ اور 20 فرشتے. کچھ نیکیاں لکھ رہے ہیں، کچھ بدیاں لکھ رہے ہیں، کچھ درود کے لیے خاص ہیں، کچھ آپ کو آگے سے بچاتے ہیں، کچھ اوپر سے بچاتے ہیں، کچھ پیچھے سے بچاتے ہیں، کچھ دائیں سے، کچھ بائیں سے، کچھ نیچے سے، کچھ ایک بندے کے لیے، کافر کے لیے بھی. جی ہاں، کافر کے لیے بھی. تو یہ رحمت رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی جس کے یہ لوگ انکار کرتے ہیں. ارے رحیم تو مانتے ہیں لیکن رحم نہیں کرتا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے، مغرب کی طرف ایک دروازہ بنا دیا، حکم دے دیا، دروازہ بناؤ، توبہ کا دروازہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف. اگر توبہ نہ ہوتی تو کوئی انسان گناہ سے بچ نہ سکتا، سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے. اور توبہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، توبہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، مشروع کیا، پھر بندے کو توفیق دی، پھر اسے قبول بھی کیا. التواب الرحیم. میرے بھائی یہ جو اسماء و صفات ہے اللہ تعالیٰ کے، اس طریقے سے جانا ضروری ہے. نمبر چار، جب اس کا اثر بھی ہے صفت کا تو ہم دعا میں بھی اس صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی اے زندہ، یا قیوم اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں، تیری رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں. استغاثہ کہتے ہیں کہ شدید تکلیف اور مصیبت میں مدد مانگنا. تو یہاں پہ کسے وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس صفت کو؟ رحمت کی صفت کو. برحمتی کا استغیث. اور اب دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں، نام کو بھی آپ دعا میں استعمال کر سکتے ہیں، یا غفور، یا رحم، یا حیو، یا قیوم نام ہے، برحمتی کا استغیث رحمت صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی، نام سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں اور صفت سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چار چیزیں ضروری. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں. نمبر دو، ان ناموں میں صفت بھی اللہ تعالیٰ کی، نمبر تین صفت کا اثر بھی ہے، نمبر چار ہم دعا بھی مانگے ان ناموں سے اور صفات سے. قاعدہ نمبر 15، عربی لغت میں جو لفظ ہے عربی کا، اس کی جو دلالت ہے، سمجھ ہے، وہ دو طریقے کی ہے. سب کو کیسے سمجھیں ہم اس لفظ کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب بغیر جملے کو دیکھے ہوئے، لفظ بغیر جملے کچھ ہوتا ہے، ایک سینٹنس ہے اس میں ایک ورڈ کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر پورے سینٹنس کو پڑھیں گے تو اس ورڈ کا اور میننگ ہو جائے گا. ورڈ کو بذات بغیر سینٹنس کے، صرف ورڈ ورڈ میں ہی سمجھنا، اس کے ایک مفہوم ہے، ایک سمجھ ہے، ایک اس کا مطلب معنی ہے، اور پورے جملے میں سینٹنس میں اس کا اور معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. اب دیکھتے ہیں، تو عربی لغت میں لفظ کے دو طریقے کے معنی بیان کر سکتے ہیں، ایک اس کا صرف جملے کے علاوہ اس ورڈ کا معنی، دوسرا پورے جملے میں سیاق و سباق کو دیکھ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دوسرے آدمی وَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پر اپنا رخ کرو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اب وجہ کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ یا قبلہ؟ اگر وجہ کو لیتے ہیں، وجہ کے لفظ کو لیتے ہیں بغیر جملے کے، وجہ کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ. اگر جملے میں ہم پڑھیں وجہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جہاں پر اپنا رخ کرو تو وہاں پر تمہارے لیے قبلہ ہے، یعنی جہاں پر رخ کر کے نماز پڑھو تمہارے لیے جائز ہے. اگر تمہیں قبلہ کا پتہ نہیں ہے تو پھر قبلہ تمہارے لیے کوئی بھی جگہ ہے، رخ کر کے پڑھ لو نماز، آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مسافر ہیں، جا رہے ہیں، نماز وقت ہو گیا ہے، پتہ نہیں آپ کو قبلہ کس طرف ہے، اب نماز نہیں پڑھیں گے، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرطوں میں سے ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں بھی آپ چہرہ کر لیں اپنا، کہیں بھی آپ رخ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، یعنی قبلہ آپ کے لیے وہی درست ہے. اب یہاں پر وجہ جو ہے سلف صالحین سے دور معنی ثابت ہے، وجہ یعنی چہرہ اور وجہ یعنی قبلہ. وجہ چہرہ اگر ہم صرف لفظ کو لیں، اگر پورے سیاق و سباق کو لے لیں تو یہاں پر چہرہ کا مطلب ہو جائے گا قبلہ. اسی طریقے سے عین کا لفظ، عین فیہا عین جاریہ، الم نجعل له عینین، انسان کے لیے اچھا عین کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ آنکھ کو، اور آبشار کو، چشمے کو، چشمے کو. ٹھیک ہے، اب عین جاریہ بھی ہے، عین جارحہ بھی ہے، جارحہ دیکھنے والی، جاریہ وہ. اگر صرف عین کا لفظ ہم لے لیں بغیر سیاق و سباق کے، تو عین یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. سیاق و سباق میں پتہ چلے کون سی عین ہے، یہ عین ہے یا وہ عین ہے، تو سیاق و سباق سے جو معنی بنتا ہے لفظ کا وہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا. قاعدہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ عقائد ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ جو منکرین صفات ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت کو اینما تولوا فثم وجه اللہ، مثال کے طور پہ بعض سلف صالحین سے یہ ثابت ہے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ چہرے کا مطلب ہے قبلہ، تو یہاں پر تاویل کی کہ نہیں، صفت کا انکار کیا کہ نہیں کیا، چہرے کی جگہ قبلہ بیان کیا. تو جب صحابہ کرام سے اور تابعین سے یہ ثابت ہے تو ہمیں کیوں روکتے تم لوگ؟ اس کا جواب سیدنا عبداللہ بن عباس یا دیگر صحابہ کرام یا دیگر تابعین، جسے امام طاووس ہیں اور امام عطاء ہیں، یہ بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، الضحاك وغیرہ ہیں، جب یہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور کوئی لفظ ایسا بیان کر، مثال کے طور پہ وجہ کا مطلب کسی نے بیان کیا کہ قبلہ ہے، سلف صالحین نے جب وجہ کو قبلہ فرمایا تو کیا وہ اصل میں چہرے کی صفت کا انکار کرتے ہیں؟ اقرار کے بعد یہاں پر تاویل نہیں کی. یاد رکھیں فرق ہے، سیاق و سباق سے مطلب یہی ہوتا ہے، سیاق اور سباق جو ہے یہاں پہ یہی مطلب ہوتا ہے. اب فیہا عین جاریہ، ایک شخص آ کے کہتا ہے آنکھ، عربی زبان کے ترجمہ کرتا ہے کہ اس میں آنکھ ہے جو بہ رہی ہے، آنکھ بہتی ہے. ہم کہیں بھی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں عین کا مطلب اگرچہ لفظی طور پہ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں لیکن سیاق و سباق سے عین کا مطلب ہے یہاں پہ چشمہ. تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس نے تاویل کی ہے؟ جس نے کہا چشمہ ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے تاویل کی ہے؟ نہیں، تاویل تب ہوتی اگر سیاق و سباق کو نہ دیکھے، اس لفظ کو دیکھے. جب سیاق و سباق کو دیکھے یہاں پر تو تاویل نہیں ہے، یہاں پر وہی حال ہے. جہاں پر اپنا رخ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. تو یہاں پر وجہ کا مطلب ہے جو علماء یا مفسرین نے یہ بیان کیا سلف صالحین میں سے کہ اس کا مطلب ہے قبلہ، تو انہوں نے اصل میں چہرے کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چہرے کا انکار کرتے ہیں اور پھر یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ سلف صالحین نے انکار کیا ہم بھی انکار کرتے ہیں، انہوں نے تاویل کیا ہم بھی تاویل کرتے ہیں، انہوں نے تاویل نہیں کی. سیاق و سباق سے مطلب یہ نکلتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے چلیں. کیا ہو گیا؟ مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے، الحمدللہ. او میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں ختم کر لوں، ٹائم کتنا ہوا مجھے نہیں پتا. اب تو آدھا گھنٹہ ہے تقریباً، اگر تھک گئے تو روک دیتے ہیں کیونکہ یہ علمی دروس ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر سمجھ بھاری ہو گئی آپ لوگوں کے لیے تو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی اور گنجائش ہے تو آگے اور چلتے ہیں. ایک دو قاعدے ٹوٹل ہے 23، ہم پہنچے ہیں 16 پہ، ابھی 16واں بیان کرنا ہے. امرہم شورا بینہم، قوم کیا کہتی ہے، کیا خیال ہے، جاری رکھیں؟ ماشاءاللہ، آپ کہتے تو پھر جاری کرتے ہیں. بات چل رہی تھی عربی الفاظ کی، ایک قاعدہ وہ تھا. ایک قاعدہ یہ ہے، ملتے جلتے ان دونوں میں فرق ہے قاعدے، لفظ کا معنی سے کیا رشتہ ہے عربی زبان میں، لفظ ہے اور معنی ہے، آپس میں رشتہ ہے لفظ اور معنی کا. عربی گرامر عربی زبان میں لفظ کا معنی سے رشتہ وہ پانچ قسم کا ہے، پانچ. پہلا ہے التواطؤ. تواطؤ کا مطلب ہے کہ لفظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے. مثال سے بات سمجھ آئے گی، میں ایک بیان کرتا ہوں، آپ یہی جو میں بتایا یہی آپ لکھیں یا اس کو سمجھیں. تواطؤ، ان تتفق الالفاظ وتتفق معانیها، لفظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں، تواطؤ کلی، تواطؤ مشکک. ایک کلی تواطؤ ہے، 100% ایک چیز ہے، ایک مشکک ہے، کنسنٹریشن میں فرق ہے، یہ سمجھ لیں آپ. اچھا، جو کلی ہے مثال کے طور پہ ذکر و انثى، ذکر کا لفظ ہے، ذکر میں خالد ہے، ماجد ہے، احمد ہے، عبداللہ ہے، سلیمان ہے، یہ سب کیا ہیں، ذکور ہے، ذکر ہے. خالد بھی ذکر ہے، محمد سب ذکر ہیں، یہ انثى فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، یہ سارے انثى ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے خالد یا محمد تو اس میں معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، یعنی ذکر دونوں ذکور ہیں، یہاں پہ فرق نہیں، 100% وہی معنی ہے، فرق نہیں ہے. جو مشکک ہے دوسرے قسم جو ہے تواطؤ کی، مثال کے طور پہ جس کے احاد اجناس میں فرق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سفیدی، سفید، ابیض لفظ ہے، یہ لائٹ سفید ہے کہ نہیں، ابیض ہے، یہ پیپر ابیض ہے، یہ ابیض ہے، یہ ابیض ہے، کیا سب برابر، سب کی برابر سفیدی ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں، کوئی زیادہ سفید ہے، کوئی کم سفید ہے، کوئی اور کم سفید ہے، کوئی اور کم سفید ہے، لفظ ایک ہے ابیض، اس کو بھی ابیض ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ عربی میں، اس کیا کہتے ہیں، ابیض عربی میں ابیض ہے نا، انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ابھی اب لائٹ ابھی اب کیا یہ ابھی اب اور یہ لائٹ دونوں برابر ہیں؟ کس میں فرق ہے؟ کنسنٹریشن میں فرق ہے. یہ زیادہ واضح ہے یہ کم ہے؟ الف پا پھر حمزہ آخر میں گیا حمزہ. اب وو کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو. سورج کی بھی روشنی ہے, لائٹ کی بھی روشنی ہے, چاند کی بھی روشنی ہے, سب برابر ہیں. وو القمر وو الشمس روشنی دونوں ہیں. عربی زبان میں لفظ وو استعمال ہوگا, روشنی استعمال ہوگی. لفظ ایک ہے, معنی بھی ایک ہے, لیکن معنی میں فرق ہے کہ نہیں؟ معنی ایک ہے, ایک ہی ہے, لیکن معنی کا جو درجہ ہے درجے میں فرق ہے. سورج کی روشنی زیادہ ہے اور چاند کی روشنی کم ہے, لائٹ کی روشنی کم ہے. اس طریقے سے دوسرا پہلا تھا التواطؤ, دوسرا ہے التخالف, دور مخالفت, اور اسے تباین بھی کہتے ہیں, تخالف یا تباین. لفظ بھی اور ہے, معنی بھی اور ہے. شمس سورج, قمر چاند, دونوں ایک ہیں. شمس کا لفظ بھی اور ہے, معنی بھی اور ہے. قمر لفظ بھی اور ہے, معنی بھی اور ہے. لفظ شمس اور قمر میں کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ بھی دوسرا ہے اور معنی بھی دوسرا ہے. ابیض اسود لفظ اور ہے, معنی بھی اور ہے. سفید اور کالا, کبیر صغیر, بڑا چھوٹا, لفظ بھی اور ہے, معنی بھی اور ہے. پہلے کیا تھا ابیض, اور اس میں کیا فرق ہے؟ ابیض میں اور شمس میں کیا فرق ہے؟ ابیض میں سفیدی ہے, لیکن سفیدی میں معنی بھی ایک ہے, لیکن جو درجے ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں پر سورج ہے, چاند ہے, مختلف الفاظ ہیں, معنی بھی مختلف ہیں. نمبر تین الاشتراک, اشتراک میں لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہے. لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے بیان کیا عین. عین کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. لفظ ایک ہے, معنی مختلف ہیں. نمبر چار الترادف, لفظ مختلف ہے, معنی ایک ہے. ترادف لفظ ایک ہے, لفظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے. مثال کے طور پہ الاسد, الليث, حیدرہ, تین مختلف الفاظ. معنی کیا ہے سب کا؟ شیر. لیث بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, حیدرہ بھی شیر کو کہتے ہیں. تو یہ چار ہو گئے, پانچواں وہی تواطؤ کے دو ہیں, پھر تباین ہے, تخالف, پھر اشتراک ہے, پھر ترادف ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ اب آتے ہیں اسماء و صفات پہ. لفظ کا معنی سے تعلق اسماء و صفات کے باب میں ان چاروں یا پانچوں میں سے کون سا ہے؟ تفصیل دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات صفت, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صفت ہے, آپس میں تعلق ہے. کس باب سے؟ الترادف سے. ذات ایک ہی ہے, صفات مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا, ذات ایک ہی ہے اور صفات مختلف ہیں. ترادف میں کیا بتایا تھا؟ کہ معنی ایک ہے, لفظ مختلف ہیں, معنی ایک ہے. تو ذات کا صفات سے تعلق جو ہے وہ ترادف میں سے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے, اگرچہ صفات مختلف, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, منان ہے, جبار ہے, عظیم ہے, لیکن ہے تو ایک ہی رب سبحانہ و تعالی. اچھا, ایک صفت کا دوسری صفت سے تعلق کیسا ہے؟ تباین. تباین کیا تھا؟ تخالف. لفظ بھی اور ہے اور معنی بھی اور ہے. اب سمیع ہے, بصیر ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے. صفت السمع, صفت البصر, لفظ بھی مختلف ہے, معنی بھی مختلف ہے. کیا سمع بصر ایک ہے؟ سننا اور دیکھنا ایک ہے کیا؟ نہیں. سننا کا مطلب بھی اور ہے, لفظ بھی اور ہے, دیکھنا کا مطلب بھی اور ہے, اور لفظ بھی اور ہے. اب آتی ہے اصل بات, نسبت صفات الخالق الى صفات المخلوقین, اللہ تعالیٰ کے صفات اور مخلوق کی صفات میں آپس میں کوئی تعلق ہے؟ یہ ہے التواطؤ المشکک. مثال کے طور پہ علم ہے, میں نے مثال کیا بیان کی, تشکک میں سفیدی سفید یا روشنی, سورج کی روشنی ہے, چاند کی روشنی ہے, لائٹ کی روشنی ہے, مختلف روشنی, معنی کیا ہے؟ معنی ایک ہی ہے, لفظ بھی ایک ہی ہے. دیکھیں یاد رکھیں, معنی ایک ہے, لفظ بھی ایک ہے روشنی, لیکن درجہ جو ہے وہ مختلف ہے. اچھا اب آتے ہیں صفت میں, مثال میں علم کی صفت ہے, علم صفت العلم. خالق کے لیے جو علم ہے, اب لفظ علم ہے, خالق ہے اور مخلوق ہے, جو علم خالق کے لیے ہے, جو علم مخلوق کے لیے ہے, یہ کس میں آئے گا؟ تواطؤ مشکک میں, کہ معنی بھی ہے کہ لفظ بھی ہے کہ لیکن درجے جو ہے برابر نہیں ہے, یعنی مشابہت نہیں ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی برابر ہے, دونوں مشابہت ہے؟ سورج کی روشنی اور اس ٹیوب لائٹ کی روشنی دونوں مشابہت ہے؟ مشابہت جانتے ہیں, یکسانیت ہے, ایک جیسی ہیں, دوسرے الفاظوں میں کہ ایک جیسے دوسرے نہیں ہے میرے بھائی. جب مخلوقات میں یہ فرق موجود ہے تو خالق اور مخلوق میں کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب علم کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا ہے, اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. اب اس انسان کا علم دیکھیں, مخلوق کا علم دیکھیں, پہلے جاہل تھا, پھر علم ملا, جب علم ملا پھر بھول گیا, پہلے بھی نقص, جب آیا بھی تھوڑا سا بہتر ہوا, پھر آخر میں بھی نقص, تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو خالق اور مخلوق کی صفات کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. تو ہم نے یہ بات کہاں سے بیان کی؟ دلائل تو موجود ہیں, یہ قاعدہ کیوں بیان کیا؟ عربی لغت بھی اس کا انکار کرتی ہے. یہ قرآن کس لغت میں اترا ہے؟ احادیث کس لغت میں موجود ہے؟ جب آیات کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس زبان کو تو سمجھیں جس پہ یہ قرآن اترا ہے, یہ حدیث اتری ہے. عربی گرامر کے قواعد میں بھی آپ کی بات درست نہیں ہے, ان کے اعتبار سے بھی آپ کی بات غلط ہے کہ یہاں پر خالق اور مخلوق کی مشابہت ہوتی ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کرتے ہیں, علم کی صفات کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ خالق بھی عالم ہے, مخلوق بھی عالم ہے, دونوں میں مشابہت ہے. پھر آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ سورج کی روشنی اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مشابہت برابر ہے. جب یہ نہیں کہتے تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ نہیں یکساں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے, وہ پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مخلوق ہے دونوں, چاند بھی مخلوق ہے, سورج بھی مخلوق ہے, ٹیوب لائٹ بھی مخلوق ہے, اور خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. اور اس ایک ہی قاعدے میں معطلہ کا جو انکار کرتے ہیں ان کا رد ہے, مشبہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق کے دونوں برابر ہیں جیسے ہیں, اور مفوضہ کا بھی تینوں گروہوں کا رد ہے. مفوضہ کون ہے جانتے کوئی؟ مفوضہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں معطلہ جو مکمل انکار کر, اللہ تعالیٰ کا نہ نام ہے نہ صفت ہے, مفوض یہ ہے معطلہ. مشبہ کون ہے؟ ان کے برعکس, کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی صفات ہیں بھی مخلوق جیسے برابر ہے, یہ بھی گروہ. تیسرا گروہ ہے جنہوں کا بھی ہم اچھے لوگ ہیں, ہم نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے صفات بھی ہیں, لفظ موجود ہے, معنی کیا نہیں جانتے ہم, علم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں علم اللہ عالم ہے, علیم بھی ہے, علم کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مانتے ہیں, لیکن ہاتھ کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے. ظاہراً اگرچہ یہ بات کسی بعض لوگوں کو اچھی لگے, کیا حقیقت اچھی بات ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ آپ جانتے اس میں کتنی بڑا بگاڑ ہے, اس بات میں کتنی بڑی مصیبت ہے, کوئی جانتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, یعنی یہ تو عام بات ہے, لیکن دین کے اعتبار سے ایک بڑی مصیبت ہے, بڑا گڑا ہے جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے, جو معطلہ اور مشبہ ہے اس سے بھی زیادہ سنگین گڑا ہے, جانتے ہیں؟ وہ تو ہے مشابہت تو ہے اس میں, اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہی صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے, یہ غلط ہے. قرآن مجید میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو نازل فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات توحید ہیں ایک تو، پھر پہلے عقیدہ ہے، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، تو تہائی حصہ جو ہے وہ عقیدے کا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اس میں شامل ہیں. اگر ان معانی، ان لفظوں کا معنی کا پتہ نہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک تہائی کا معنی نہیں، کتنی بڑی مصیبت ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کتنی جرح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کون ہے، حامان کون ہے، نمرود کون ہے، یہ تو معنی جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے، علم کا کیا مطلب ہے، رحمت کا کیا مطلب ہے، کریم کا کیا مطلب ہے، غفور کا کیا رحمت ہے، رحمان رحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے. زیادتی ہے کہ نہیں، نا انصافی ہے کہ نہیں. فرعون حامان کو جانتے ہیں، ابو لہب کو جانتے ہیں، لیکن رحمان رحیم کو نہیں جانتے. فرعون کا مطلب جانتے ہیں کہ بدکار شخص تھا، کافر تھا. رحمان رحیم کا مطلب کیا جانتے نہیں، ہم رحمان کا مطلب کیا نہیں جانتے ہم. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ بغیر معنی کی ہے، کیونکہ مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے کیا؟ اور وہ بھی ایک تہائی کون سی؟ عقیدے والی، نہ عبادات نہ معاملات والی. عقیدے والی ایک تہائی جو ہے وہ نامعلوم ہے، پتہ نہیں اس کا علم نہیں ہمیں اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں کہ اپنے دشمنوں کا نام بتائے قرآن مجید میں، فرعون، حمان، نمرود، ابو لہب سب کا نام بتائے اور معنی بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اپنے ذات کے بارے میں رحمان رحیم کریم کیا ہے نہیں جانتے کیا ہے. تو اس قاعدے کے سے ان پر بھی سخت رد ہے. تو تین جو بڑے گروہ ہیں اس ایک قاعدے سے ان کا رد ہوا، معطلہ، مشبہ اور مفوضہ. کافی ہے یا آگے چلیں؟ کہاں بیٹا ہے اس کا؟ دیکھیں ذرا، چلے کوئی سوال ہے تو بتائیں. اس میں ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات سوالوں میں ویسے 20 منٹ لگ جائیں، 20 منٹ ختم ہو سکتا ہے، ویسے ختم کر ہی لیتے ہیں، اگلے درس میں نئے درس شروع کریں گے. آگے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اچھا، نمبر 17، فخر الدین الرازی، مشہور اشعری جن کی وفات سن 606 ہجری میں ہوئی. انہوں نے قاعدہ رکھا اشاعرہ کے لیے جو القانون الکلی سے معروف اور مشہور ہے، رازی کا قانون کلی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں انہوں نے یہ قاعدہ لکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفات سے پہلے یہ توبہ کر چکے ہیں، اس قاعدے سے بھی اور اشعریت سے بھی بیزار ہو چکے ہیں، اس کا اعلان کیا، لیکن اس کا قاعدہ آج بھی موجود ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اگرچہ وہ توبہ کر چکا ہے لیکن آج بھی اس کا قاعدہ موجود ہے. اچھا دیکھتے ہیں قاعدہ کیا ہے. قانون کلی میں فخر الدین الرازی یہ فرماتے ہیں، اذا قامت الادلۃ العقلیۃ القطعیہ، جب کوئی بھی دلیل جو عقلی ہے قطعی ہے، عقلی دلیل قطعی ہے، قطعی یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ظنی جس میں گنجائش ہے، جب کوئی عقلی دلیل جو قطعی ہے آ جائے کس چیز میں، اللہ تعالیٰ کی، علی ثبوت صفت من صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ثابت ہونے میں آ جائے یا کسی صفت کے انکار کرنے میں، ثم وجدنا ادلہ نقلیہ، پھر ہم نے ادلہ نقلیہ، نقلی یعنی اصلی نقلی نہیں، نقل یعنی کتاب اور سنت، پھر ہمیں کوئی دلیل ملی کتاب سے، قرآن مجید سے یا حدیث سے، یشعر ظاہرہا، جس کے ظاہر سے یہ معلوم ہو کہ عقل کی مخالفت ہے، اس میں عقل دلیل کے خلاف ہے، تو ہمارے سامنے چار آپشنز ہیں، چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، کہ ہم عقل کو مان لیں اور قرآن سنت کو جھٹلا دیں، اور یہ مسلمان کر نہیں سکتا، جائز نہیں ہے. نمبر دو، دوسری آپشن ہے، دوسری صورت، کہ ہم نقل کو، نقل کی تصدیق کریں، قرآن حدیث کی تصدیق کریں اور عقل کو جھٹلا دیں، یہ بھی عقل مان نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ عقل اصل ہے ان کے لیے، عقل نہیں مان سکتی اس کو. نمبر تین، دونوں کو دونوں کی تصدیق کی جائے, اور یہ بھی عقل نہیں مان سکتی کیونکہ دونوں نقید ہیں, دونوں ضد ہیں, تو دونوں ضد میں کیسے ہم کہہ سکتے کہ دونوں درست ہیں. تو ہمارے سامنے چوتھی آپشن, چوتھی صورت رہتی ہے, اسی پہ ہم عمل کریں گے. کیا ہے چوتھی آپشن, چوتھی صورت کیا ہے؟ کہ جو قرآن اور حدیث کی جو دلیل ہیں وہ ان سے ظاہر مراد نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو ظاہراً موجود ہیں, تو ہم اپنی طرف سے تاویل پیش کر کے ان کو درست کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ عقل اصل ہے, قرآن حدیث عقل کے بعد ہے, اور عقل کوئی ایسی بات آ گئی, مثال طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ, مثال دے تو بات آسان ہو جائے, عقل کہتی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, قرآن حدیث کہتا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, دونوں میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں؟ ٹکراؤ ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ ایک آپشن ہے دونوں کو جھٹلا دیں, یہ محال ہے. دونوں کو تصدیق کر لے, یہ بھی محال ہے. دونوں ضد ہیں, ہے نہیں ہے, دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہے بھی ہے نہیں بھی ہے, تو نہیں ہو سکتا. تیسرا کہ عقل کو سچ ثابت کرے اور قرآن حدیث کو جھٹلائے, یہ بھی ہم نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. چوتھی صورت بچتی ہے بس. چوتھی صورت کیا ہے؟ کہ ہم یہ جو عقل ہے تو ہے آگے, تو یہ جو قرآن حدیث میں جو ہاتھ کا ذکر آیا ہے, اس کا مطلب ہاتھ ہے نہیں, اس کا مطلب کوئی اور ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ طاقت ہے, قدرت ہے. اب پڑھتے ہوئے تفسیر ترجمے میں دست قدرت, جب اللہ تعالیٰ ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو دست قدرت کا ترجمہ ہوتا ہے. دست قدرت کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے کیا, ہاتھ یا قدرت؟ تو قدرت ہے, ہاتھ تو نہیں ہوا نا, ہاتھ تو ہاتھ ہی ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو اشاعرہ ہیں, اگر قرآن مجید میں آپ کو یہ لفظ ملے تو یہ اشاعرہ کی نشانی ہے, یہ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آئے گا, کسی آیت میں آپ کھول کے دیکھ لیں, سورہ سات آیت نمبر 75 لکھ لیں آپ, قرآن مجید کو کھولے, مختلف نسخہ جس میں ہاتھ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, جس میں دست قدرت کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ترجمہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, یہ اہل سنت جماعت کا ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی آپشن ہے ہمارے لیے, کیا بچی؟ کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں, اور ہم اپنی طرف سے اس ظاہر کو جو مفہوم ہاتھ کا تبدیل کر کے, تعویل کر کے ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے دست قدرت یا طاقت. اور اس قانون میں جو رازی نے, فخر الدین رازی نے جو بیان کیا ہے, اس میں چار بڑی بڑی مصیبتیں ہیں. نمبر ایک, کوئی جانتا ہے کوئی ایک مصیبت تو بتائیں, میں بتاتا رہوں گا سب باتیں. پہلی غلطی کیا ہے اس قانون میں, غلطیاں کیا ہیں؟ اللہ اکبر, عقل کو قرآن حدیث سے آگے کر دیا. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ عقل کو قرآن حدیث سے آگے کیا. قرآن حدیث آگے ہیں, ہم عقل کی نفی نہیں کرتے, لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, نہ کہ عقل کے لیے قرآن مجید کی ضرورت ہے. تو اوپر اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن اور حدیث ہے, اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, دوسری غلطی کہ عقل قطعی ہے, یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی, اور جو قرآن اور حدیث ہے وہاں پر گنجائش ہے, آپ وہاں پہ تعویل کر سکتے ہیں, عقل میں تعویل نہیں کر سکتے آپ. قرآن اور حدیث میں ظنی ہے, وہاں پہ کر سکتے ہیں, اور عقل قطعی ہے, دوسری غلطی. تیسری غلطی اور یہاں پر ابن القیم کا بڑا پیارا قول ہے, وہ فرماتے ہیں اگر عقل قطعی ہوتا تو عقل کے لیے یہ جاننا آسان ہوتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, اس کے لیے وحی کی ضرورت نہ پڑتی. تو اس کی سب سے بڑی دلیل کہ عقل قطعی نہیں ہے, اس عقل کی کمزوری ہی کافی ہے, نقص ہی کافی ہے کہ وہ حرام اور حلال کو پہچان نہیں سکتا. اگر آپ زندگی عقل کے بلبوتے پہ ہم ابھی گزارا شروع کر دیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو عقل کو اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقتاً نقصان دہ ہیں, حرام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو محرمات میں موجود ہیں یاد رکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خباثت موجود ہے. شراب حرام ہے, عقل کو گرچہ اچھی لگتی ہے, اسے کہتے ہیں یہ شراب کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مشروب, روحانی مشروب, یہ روح کو تر و تازہ کرتا ہے. نام کے تبدیل کرنے سے, ریفریشمنٹ کے نام کو تبدیل کرنے سے کیا حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے؟ ام الخبائث ہے, الخم ام الخبائث, خبیث نہیں, ہر خباثت کی ماں ہے. عقل کو اچھی لگتی ہے حقیقتاً بری ہے. زنا کرنا عقل کو اچھا لگتا ہے, لیکن کیا مشکل ہے کہ آپ ہر وقت کسی اور عورت سے تعلق بنائیں؟ عقل کے لیے تو ایک شہوت کو پورا کرنا ہے, لیکن قرآن سنت کے مطابق لعنت ہے, حرام ہے. تو اگر عقل حرام و حلال سمجھ لیتا, اب دیکھیں سور کا گوشت ہے گائے کا گوشت ہے, شکل میں کوئی فرق ہے؟ یہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے. عقل کے ترازو پہ تولتے تھے دونوں برابر ہیں. دونوں ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے ہیں, دونوں ٹکڑے آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے کیا ہے, کوئی فرق آپ کو پتا ہے؟ آپ یہ بھی کھا لیں گے وہ بھی کھا لیں گے, لیکن حقیقتا ایک حلال ہے حرام ہے ایک حلال ہے. تو کس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ شریعت میں قرآن اور سنت سے ہمیں یہ واضح ہوا. سور کے گوشت میں میڈیکلی ثابت ہوا ہے کہ اتنی سنگین بیماری ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف جسمانی نہیں, روحانی بیماری, سائیکولوجیکل بیماریاں بھی ہیں, اور کچھ علماء نے 30 کے قریب بیان کیا, 30 کے قریب, ایک دو نہیں, جس میں سے ایک ایسا کیڑا موجود ہے اس کے گوشت میں جو دماغ پہ اثر کرتا ہے, دماغ میں داخل ہو جاتا ہے اور بندہ پاگل ہو جاتا ہے. باقی چربی ہے, دل کی بیماریاں ہیں, اور بہت سے گردے کی, جگر کی بہت ساری بیماریاں ہیں, ان کی میں بات نہیں کرتا ہوں. لیکن جب بیماری ہے, تکلیف ہے, خباثت ہے, تو شریعت نے پہلے اس علم کو ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے بیان کیا, بھی آپ کے لیے حرام ہے. اب عقل کے بلبوتے پہ جاؤ, ٹیکنالوجی میں ڈھونڈتے رہو, آپ کی مرضی ہے. شریعت نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے. اور چوتھی غلطی, تیسری غلطی, تیسری غلطی ہوگی کہ جو قرآن اور سنت یا ظنی ہے قطعی نہیں ہے. چوتھی غلطی کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ نہیں, اس انہیں الفاظ میں چوتھی غلطی ہے کہ عقل اور نقل میں تعارض ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے. میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے. عقل سلیم ہو تو الحمدللہ نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے اس بندے پہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عقل سے قلب سے عطا فرمائے. جس کی عقل یا دل میں کوئی بگاڑ ہے, پھر تو اس کی دنیا میں خرابی آخر میں بھی خرابی ہے. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مؤلف ہے, ان کا ایک تصنیف ہے در ان العقل يخالف النقل, جانتے ہیں؟ انہوں نے اس تصنیف میں ثابت کیا ہے ہر دلیل سے, قرآن سے, حدیث سے, عقل سے, نقل سے, حس سے, واقع سے, حالات جس میں انسان گزرتا ہے, کہ عقل اور قرآن اور سنت نقل میں کوئی تعارض نہیں, کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں. جانتے ہیں یہ کتنی جلدوں میں ہے؟ ایک میں, دو میں, تین میں, چار میں, 13 جلدوں میں, 13 جلدوں میں ثابت کیا شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقل اور نقل کا آپس میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں. نمبر 18, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کیا محکم ہے یا متشابہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کی آیتیں دو قسم کی, ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے. محکم یعنی یہ آیات ہیں اصل بنیادی آیات ہیں, اور متشابہ وہ آیات ہیں جن میں اور معنی نکل سکتا ہے, اور ان جو متشابہ آیات ہیں ان کو رد کرنا ہے محکم آیات کی طرف, تاکہ بات آسان ہو جائے, واضح ہو جائے. تو کیا اسماء و صفات محکم ہیں یا متشابہ ہیں؟ اگر مراد تشابہ سے یہ ہے کہ معنی کا پتہ نہیں ہے ہمیں کیا ہے, تو ہم یہ کہتے کہ یہ بات غلط ہے, یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا معنی بھی ہے, معنی کے اعتبار سے متشابہ نہیں ہے, محکم ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات معنی کے اعتبار سے محکم ہے. اور اگر تشابہ ہوتے, متشابہ سے یہ مراد ہو کہ کیفیت کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کیفیت کیا ہے, تو پھر تو بات درست ہے کہ کیفیت اور کن حقیقت کیا ہے, یعنی کیسی صفت ہے ہم یہ نہیں جانتے, تو یہ ہمارے متشابہ ہے. معنی کے اعتبار سے محکم ہے اور کیفیت کے اعتبار سے متشابہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیفیت کیسی ہے؟ کیفیت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسی کیفیت ہے. تو ہمارے لیے مخلوق کے لیے جب قرآن یہ پڑھتے ہیں جب صفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی، اے آدم تو نے میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ سورہ سات آیت 75 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر قدرت اس کو لیتے ہم یہاں پہ قدرت، تو کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ دو قدرتیں ہیں یہاں پہ، لفظ دو کہ دونوں، دونوں ہاتھ ہیں. قدرت دو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، طاقت دو ہے اللہ تعالیٰ کی. قدرت اور طاقت کوئی دو یا تین ہو سکتی ہیں؟ کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو قدرت اور طاقت کا مطلب نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے معنی کیا ہے؟ ہاتھ جو ہم جانتے ہیں معنی کیا ہے ہاتھ کا، ہاں اچھا، معنی کے اعتبار سے محکم ہے، یعنی معنی معروف ہے. اچھا کیسے ہیں؟ یہ متشابہ ہے. ہم متشابہ میں کیا کہتے ہیں؟ محکم کی رد کرتے ہیں. ہم یہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیفیت کیسی ہے، لیکن معنی ہم جانتے ہیں، معنی محکم ہے. بات سمجھے؟ تو جب بھی کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات محکم یا متشابہ ہیں، تو تفصیل ضروری ہے، یاد رکھیں. اگر ہم کہتے ہیں متشابہ ہے غلط ہے، کہتے ہیں محکم ہے تب بھی غلط ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سارے محکم ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ سارے محکم ہیں. جو مشبہ تشبیہ کرنے والے ہیں وہ کیفیت بیان کر کے طرح کی تشبیہ ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ محکم ہے، تو محکم میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، تو دونوں برابر ہوگا کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے محکم ہے، تو مفوضہ کا رد ہے، معطلہ کا رد ہے، جو تو انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں معنی نہیں جانتے ہم، ان کا رد ہو گیا. اور جب ہم تشابہ کی بات کرتے ہیں، متشابہ آیات میں سے ہے کہ کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو یہاں پر مشبہ کا بھی رد ہو گیا، تشبیہ کرتے ہیں. نمبر 19، جیسا کہ مثبت پر جو ثابت کرتے ہیں اسماء اور صفت کو اس کے لیے دلیل ضروری ہے، تو جو انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی دلیل ضروری ہے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت بغیر دلیل کے ثابت نہیں. اب ثابت آ گیا، صفت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ صفت ہے، ثابت ہے، دلیل قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے. جو نفی کرتا ہے کہ یہ صفت نہیں ہے، اب اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے کہ جیسے جسے ثابت کہ اس کی دلیل ضروری ہے قرآن اور حدیث سے، اب آپ نفی کر رہے ہو، آپ بھی دلیل بیان کریں قرآن اور حدیث سے. قاعدہ سمجھ آئے؟ کما علی المثبت الدلیل فعل النافی الدلیل فی باب الاسماء والصفات. ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ عقل کو دلیل بناتے ہیں. نفی میں جب نفی کرتے ہیں تو دلیل نہیں بیان کرتے قرآن حدیث سے، دلیل کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ عقل سے بیان کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں، جب ثابت کرنے کے لیے عقل کی گنجائش نہیں تھی، تو انکار کرنے کے لیے عقل کی گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ جس نے ثابت کیا اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل ضروری ہے، تو انکار کرنے والے پر بھی قرآن و حدیث کی دلیل ضروری ہے. نمبر 20، ہر انکار کرنے والا مثل بیان کرتا ہے، اور ہر مثل بیان کرنے والا انکار کرتا ہے. پیچیدگی ہے، مثال سے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جو انکار کرتا اللہ تعالیٰ کے صفات کا، جانتے اس نے کیوں انکار کیا؟ پہلے اس نے مثل بیان کی، اپنے دماغ میں خاکہ بیان کیا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور انسان کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہوئے، مثل برابر ہوئی، پھر انکار کیا. تو ہر انکار کرنے والا مثل کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تشبیہ کرنے والا ہے کہ نہیں؟ تو ہر انکار کرنے والا مثل کرنے والا ہے اور تشبیہ کرنے والا ہے. اچھا، اور جس نے تشبیہ یا مثل بیان کی، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کیسے انکار کیا؟ اس نے جتنی بھی آیات ہیں اور احادیث ہیں قرآن میں، قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں صفت کے بارے میں، سب کا انکار کیا. جب یہ کہتا ہے مثل بیان کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے برابر ہے، ایک جیسے ہیں دونوں، تو قرآن نے انکار کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ دونوں برابر ہیں. تو یہاں پر مثل بیان کرنے والا بھی انکار کرتا ہے. اللہ اکبر، دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر مثل کا انکار ہے. اقرار کس چیز کا ہے؟ انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے. انکار کس چیز کا ہے؟ انکار مثل کا، تشبیہ کا، مثل کا انکار ہے. اقرار کس چیز کا ہے؟ صفت کا اقرار ہے، اور مثل کا انکار ہے. صفت تو ہے نام بھی اللہ تعالیٰ کے, لیکن مثل اور تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. نمبر 21 قیاس الاولى کا قاعدہ. قیاس اولا جانتے ہیں, یہاں پر بھی قیاس کہاں سے آ گیا؟ پھر جو بعض ساتھی جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں, اب قیاس کی بات کرتے ہیں, ہم تو عبادات میں کہتے ہیں جیسے آپ تو عقیدے میں قیاس کو لے کے آئے. قیاس اولا کا ایک قاعدہ ہے, اور یہ قاعدہ یہ کہتا ہے جتنی بھی مخلوق کے لیے صفات الکمال ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بدرجہ اولا ہے. جتنی بھی مخلوق کے لیے صفات الکمال ہیں, اچھی صفات ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے من باب اولا ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اصل میں موجود نہ تھے, معدوم تھے. کون سی وہ ذات ہے جو ان چیزوں کو وجود میں لائے؟ اب انسان دیکھتا ہے, سنتا ہے, بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, یہ کس نے پیدا کیا؟ دیکھنا, سننا, بات کرنا, یہ کس نے پیدا کیا؟ خالق اللہ تعالیٰ ہے. جب صفات الکمال انسان کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو صفت ہے وہ من باب اولا ہے. اور اگر کوئی نقص کی صفت مخلوق کے لیے تو وہ خالق کے لیے بدرجہ اولا ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے, بھوک صفت نقص ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی نقص میں انسان کی کمال ہے. بچہ بھوک نہیں لگتی, اب کہاں بھاگتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. کیوں جاتے ہو؟ کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی, دوائی لیتے ہیں. جب کھانا شروع کر دے گا بچہ کھانا, تو والدین کو بھی تسلی ہوتی ہے. تو اصل میں نقص ہے, لیکن اس نقص میں اس انسان کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو نقص کی صفت ہے, یہ نقص ہے مخلوق میں بھی, اللہ تعالیٰ کی بذات اولا صفت و نقص. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا ہے, کیونکہ مخلوق بھی کھاتا پیتا ہے, وہ کہیں گے کہ کھانا پینا صفت و نقص میں ہے, تو اللہ تعالیٰ باب اولا اس صفت سے پاک ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے, نقص ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو صفات نقص مخلوق میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بدرجہ اولا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. جب جھوٹ انسان کے لیے برا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ مسئلہ آیا, بعض لوگوں نے بعض تصنیف مصنفات میں لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس پہ کافی کتابیں لکھی گئی ہو رہی ہے. بھئی اس مسئلے میں پڑھنا ہی کیوں ہے شروع سے؟ یہ سوال اٹھا کیسے انسان کے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ بات آئی کہاں سے؟ اس چھوٹی سی عقل میں یہ بات بیٹھی کہاں, کس طریقے سے؟ اور لوگوں نے اس پہ تصنیفات لکھے دی کہ اس کی کیا دلائل ہیں, کہ اشاعرہ نے کچھ کہا کہ عقل شرعاً جائز نہیں, اور مطلب نے کہا عقل شرعاً دونوں جائز نہیں ہے, قادر ہے, کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن یہ ضرورت کیا ہے؟ جب صفت نقص ہے, جھوٹ بولنا نقص ہے کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بدرجہ اولا ہے, بات ہی ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دنیا کے بادشاہ کو کہے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا کے بادشاہ کو کوئی شخص سامنے جائے اور اسے یہ سوال کرے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, کوئی جرات کرتا ہے؟ بھی اگر دنیا کے بادشاہ کے لیے جرات نہیں کرتے ہو, تو بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کیسے جرات کر سکتے ہو؟ تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کا امکان اللہ تعالیٰ کے لیے معدوم ہے, معدوم موجود ہے ہی نہیں. اور جو معدوم ہے اس کو سوچنا محال ہے, اس کا جو معدوم اس کا وجود, معدوم کا وجود محال ہے. یعنی ایک ہی وقت میں چھوٹی بڑی چیز موجود ہے کیا؟ چھوٹی بڑی ایک وقت میں موجود ہے کیا؟ بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے, ایک وقت میں چھوٹی بڑی چیز موجود ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایک وقت میں چھوٹی بڑی چیز ہو سکتی ہے, یا اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں, سوال ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت چھوٹی بڑی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں بھائی یہ سوال آیا کیوں ہے؟ یہ تو ہے معدوم, اور جو معدوم ہے وہ محال ہے. اور محال اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرنا یہ عقل کی خرابی کی نشانی ہے, اس لیے ایسے سوال کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی شان میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے صفات النقص میں سے بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ ایک ولی تھا, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو کنویں میں اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، چاندی نکلا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ مذاق نہ کرو، نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھ لو مذاق نہ کرو. پھر وہ ڈول ڈالا، پھر نکالا، پھر سونا نکلا، کہ اللہ تعالیٰ مذاق نہ کرو، نماز وقت ختم ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ قصہ جو کتاب موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں مذاق کرنا یہ انسان کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے کیا؟ قرآن میں حدیث میں مذاق کا لفظ آیا ہے؟ اور کیا مذاق اچھا ہوتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو یہ صفت جو ہے، اکثر مذاق جو ہے وہ نفس میں لیا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ؟ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نہیں اس کو آپ ثابت کرتے ہو، اور جو موجود ہیں ان کی نفی کرتے ہو، یہ وہی عقل ہے. رحمان نہیں ہے، رحمت کا ارادہ کرتا ہے لیکن مذاق بھی کرتا ہے. ارے یہاں پر کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ یہاں پر مشابہت ہوتی ہے، انسان میں مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جائز ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں یہاں پر آپ کی عقل کیوں خاموش ہو گئی؟ یہاں پہ عقل پہ پردے آ گئے، اور وہاں پر جو حق تو اس کو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. لیکن بات وہی ہے، جب باطل آتا ہے تو اپنے ساتھ حق کو بھی ساتھ ختم کر دیتا ہے. نمبر 22، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں جو ایک دوسرے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب علیم اور خبیر، علیم اور خبیر، علیم علم، علم والا، اور خبیر باریک بینیوں کو بھی جاننے والا، لطیف خبیر خبر رکھنے والا، لطیف باریک بینیوں کو بھی جاننے والا. دیکھیں علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، تینوں میں علم کی بات ہو رہی ہے. علم ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا علم، خبیر خبر رکھنے والا ہر چیز کی، لطیف باریک بینی کو بھی جاننے والا. تو علم کی صفات ہے، لیکن ایک دوسرے کے اندر یہ سارے صفات شامل ہیں. اور آخر میں نمبر 23 میں، جو خبر کی بات ہوتی ہے وہ اسماء و صفات سے زیادہ وسیع ہے. خبر کی بات، باب الخبر اوسع من باب الاسماء و صفات. دونوں میں فرق دیکھیں، نام و صفت میں اور خبر میں، کہ نام اور صفت کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا میں عبادت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، خبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے. نمبر 2، مثال کے طور پہ الاول اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، عبد الاول کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ تعالیٰ کے نام سے استغاثہ حاصل کر سکتے ہیں، جو خبر میں درست نہیں ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھا سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر خبر میں ہو تو ہم اس کی قسم نہیں کھا سکتے. 23 قاعدے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.